الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے، الحمدللہ۔ یہ درس جو ہے، یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، میں جو مکتوبات کے شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس سے استفادہ کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ چونکہ ہم نے جب یہ دروس شروع کیے تھے، اس وقت ہمیں پتہ چلا تھا کہ حضرت کے جو اپنے مرشد کے ساتھ جو خطوط ہیں، مکاتبت ہے، وہ بہت ہی اونچے درجے کی ہے، تو ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے ہم نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا تھا کہ انشاءاللہ جب باقی مکتوبات شریف ہو جائیں گی تو پھر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اب الحمدللہ چونکہ جلد سوم بھی پورا ہو گیا الحمدللہ، اس وجہ سے اب جو چھوڑے ہوئے مکتوبات شریف ہیں ان کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ تو مکتوبات 12 سے لے کے 37 تک، یہ 13 سے 37 تک، 12 ہو چکا تھا، اچھا، تو 13 سے 37 تک یہ جو ہے نا اصل میں یہ مکتوبات شریفہ ہیں جن کو انشاءاللہ کرنا ہے، اور ساتھ کچھ اور مکتوبات بھی ہیں، تین مکتوبات اور ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان شریف میں پورا ہو جائے، اس وجہ سے 3 دن ہفتے میں ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں۔ بدھ کا دن تو ہے ہی، تو جمعرات بھی اور اتوار بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ تو یہ مکتوب نمبر 13، اس سے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس بیان میں کہ اس راستے یعنی راہ سلوک کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور حقیقت کے علوم شریعت کے علوم کے عین مطابق ہے، یہ بھی حضرت پیر و مرشد بزرگوار کی خدمت میں تحریر فرمایا تھا۔ حضور والا کم ترین خادم احمد عرض کرتا ہے، افسوس ہزار افسوس کہ اس راستے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس راستے کی سیر نہایت تیزی کے ساتھ اور واردات و عنایات نہایت کثرت سے واقع ہو رہے ہیں، اس لیے مشائخ عظام نے فرمایا کہ سیر اللہ 50,000 سال کا راستہ ہے، کیونکہ قرآن میں آیا تارج الملائک تو روح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ جمعہ کی 4-4 آیت ہے۔ یعنی فرشت و روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، عروج کرتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار یعنی طول 50,000 سال ہے۔ یہ شاید مبارکہ کی میں شاید اس معنی کی طرف اشارے، جب کام نا امیدی تک پہنچ گیا اور امید منقطع ہو گئی تو آیت وہ الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، سورہ شعراء کی 28 آیت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جن کو لوگ نا امید ہونے تک بعد بارش نازل فرماتے اور اپنی عام رحمت کو پھیلاتے ہیں، مددگار ہوئی، یعنی شاید مبارکہ سے تسلی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کام بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے بارے میں، ایک تو یہ جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سلوک کی طول کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ سیر اللہ یہ اصل میں سیر اللہ کا تو ہے۔ تو سیر اللہ جو ہے، جس حضرت نے فرمایا راہ سلوک، سیر اللہ راہ سلوک ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ 50,000 سال کا ویسے راستہ ہے۔ سلوک جو ہے اصل میں نفس کے ساتھ مقابلہ ہے، یعنی نفس کو قابو کرنے کا ڈنگ ہے، اور نفس کی ٹیڑھا پن کو نکالنا ہے, اور یہ واقعتاً کافی مشکل کام. نفس قابو میں آسانی سے نہیں آتا. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک تشریح فرمائی ہے, ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرف حضرت کا بھی ارشاد ہے. حضرت نے اپنی زبان میں فرمایا ہے, مجاہد صاحب رحمۃ اللہ اپنے اپنی زبان میں فرمایا. حضرت فرماتے تھے مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے بچے کو سکھایا جاتا ہے اور وہ چل نہیں سکتا, تو اس کو بڑے جو ہے نا وہ اس طرح اشارے کرتے کہ چلو چلو چلو, تو وہ کوشش کرتا ہے کڑا ہونے کی, پھر اس کے بعد قدم لینے کی, پھر اس کے بعد دوسرا قدم اٹھانے کی, اور اس میں اس کا توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے, رونا. پھر اس کے بعد دوبارہ ٹرائی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے, پھر درمیان میں گر پڑتا ہے, پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے, پھر درمیان میں گر پڑتا ہے, حتیٰ کہ بچہ ہے جیسے کہ جیسے وہ نا امید ہو جاتا ہے تو رونا شروع کر لیتا ہے. تو والدین کو پیار آ جاتا ہے, اس کو اٹھا لیتے ہیں, ہاں میرا بچہ چل پڑا, میرا بچہ چل پڑا, میرا بچہ چل. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ناکام ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں, اور اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے, اٹھا دیتے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے راستہ طے کرا دیتا ہے, ہزار لاکھوں سال کا راستہ آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے. اللہ پاک کا کام ہے. تو حضرت نے گویا کہ اس کو اپنے الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ میں نے جب دیکھا, سوچا کہ راستہ تو قطع ہونے کا نہیں ہے, تو مایوس ہو گیا. لیکن اس آیت نے ہمت بندائی, وہ الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ. چند دن ہوئے کہ اشیاء میں سیر, یعنی سیر ان اللہ فی الاشیاء واقع ہوئی. یہ اصل میں اصطلاحات ہیں, اور اصطلاحات کو مطلب جو ہے نا وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا سیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ مبتدی کے لیے یہ راستہ ہے سیکھنے کا, بغیر اس کے سیکھا نہیں جا سکتا. اصل میں تو دو سیر ہیں, سیر اللہ اور سیر فی اللہ. سیر اللہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نفس کے رکاوٹوں کو عبور کرنا, اور نفس کو قابو کرنا, اور نفس کو بند عبدیت کے مقام پر لے آنا, یہ اصل میں سیر اللہ ہے, بنیادی بات یہی ہے. لیکن اس کا ایک اثر ہوتا ہے, تو کوئی اس کا اثر بیان کرتا ہے, اس کے ذریعے سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے, کوئی اس کا ترتیب لے حاصل کرنے کا بیان کرتا ہے, وہ اس ترتیب سے بیان کرتے ہیں. میں نے حاصل کرنے کی ترتیب سے بیان کر لیا, جو آج کل بہت مفید ہے, کیونکہ اثر تو اس کا واقعہ ہو ہی جاتا ہے پھر خود بخود. تو جن حضرات نے اس کو اثر کے لحاظ سے بیان کیا ہے, ان میں حضرت مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے, تو فرماتے پس سیر اللہ حرکت علمیہ سے مراد ہے, جو کہ علم اسفل سے علم اعلیٰ تک ہوتی ہے, اور اس اعلیٰ سے دوسرے اعلیٰ تک, حتیٰ کہ ممکنات کے علوم پورے کرنے طور پر طے کرنے اور کلی طور پر ان کے زائل ہو جانے کے بعد واجب تعالیٰ کے علم تک منتہی ہو جاتی ہے, اور یہ وہ حالت ہے جو فنا سے تعبیر کی جاتی ہے. اب یہ اس کا اثر کے لحاظ سے, کیونکہ معرفت کے لحاظ سے, اور معرفت حاصل ہوتا ہے ابدیت سے. جتنی ابدیت زیادہ ہوگی اتنی معرفت بڑھے گی. اب یہ کہ اگر کوئی شخص, جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ 10 مقامات سلوک طے کرنے پڑتے ہیں تفصیل کے ساتھ, اس میں مقام توبہ ہے, مقام نابت ہے, مقام قناعت ہے, مقام ریاضت ہے, مقام تقوی ہے, مقام صبر ہے, مقام زہد ہے, مقام توکل ہے, مقام تسلیم ہے, مقام رضا ہے. یہ کم از کم 10 مقامات یہ طے کرنے پڑتے ہیں. سلوک طے کرنے کے لیے 10 مقامات کا کم از کم طے کرنا لازمی طور پر تفصیل کے ساتھ طے کرنا ضروری. یہ حضرت نے فرمایا مرزار وہ اور جگہ پہ, اور وہ ہیں مکتوب نمبر 287 میں, اور بہت سارے مکتوبات شریف میں بھی یہ بات ہے. لہذا دونوں تعبیر دونوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. اب جو مقامات ہیں, مقامات کیا ہے, مقام توبہ کیا ہے, مقام انابت کیا ہے, مقام قناعت کیا ہے, مقام ریاضت کیا ہے. اب دیکھیں نفس کے اندر کجیاں ہیں. مثال کے طور پر نفس سستی کرتا ہے, تو سستی دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا یہ ہے کہ انسان سستی کہلا چستی, اس کا مطلب ہے کہ ریاضت کرے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں یہ عمر جب 50-60 سال سے بڑھ جائے تو ان کو ویٹ لفٹنگ کرنی چاہیے, تھوڑا تھوڑا وزن اٹھانا چاہیے, اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے, ورنہ انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکے گا. بولے انسان جمود کی طرف جاتا ہے. تو اب یہ جو ہے بالکل یہ نفس میں بھی بات ہے کہ اگر آپ اس کو حرکت نہ دے تو یہ تو جمود کی طرف جائے گا, یہ تو بیٹھے گا. زمین جمبد نہ جمبد گل محمد, زمین بے شک ہل جائے لیکن گل محمد نہیں ہلے گا. سستی سستی ہوتی ہے. ہمارے پشتوں میں اس کے بارے میں وہ کہانیاں بھی ہے, اس میں اکبر بادشاہ لٹان, یعنی اکبر بادشاہ کے جو ہے کاہل لوگ سست لوگ وہ بالکل ہلتے نہیں تھے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ سستی چاہ جائے تو اس کا علاج چستی ہے, تو چستی ضروری ریاضت کے ساتھ ہے. اس طرح ہرس ہے تو ہرس کا جو علاج ہے وہ قناعت ہے. تو جس وقت آپ ہرس کو ختم کر لے تو قناعت خود بخود آ گیا. بھائی ریا ختم ہو گیا تو اخلاص پیدا ہو گیا نا, کیونکہ ریا اخلاص کا ضد ہے. جب تک ریا ہے تو اخلاص نہیں ہے, جب تک فجور ہے تو تقویٰ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب تک سستی ہے تو چستی نہیں ہے, جب تک ہرس ہے تو اس وقت تک قناعت نہیں ہے. تو آپ نے اگر ہرس کو ختم کر لیا یعنی قابو کر لیا تو اس کا مطلب ہے مقام قناعت آپ نے حاصل کیا. مقام کہتے ہیں اسٹیبلش کرنے کو, ٹو اسٹیبلش اے تھنگ, اس پر استقامت اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استقامت کا حکم دیا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, تو استقامت کا حکم ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب جو سلوک ہے وہ اصل میں اسی استقامت کو پیدا کرنے کا نام ہے. ربنا اللہ تو پہلے سے موجود ہے الحمدللہ, ایمان کے ساتھ ربنا اللہ موجود ہے, لیکن استقامت کو پیدا کرنے کے لیے محنت ہے, اس کو سلوک طے کرنے کہتے ہیں, اسی استقامت کو پیدا کرنے کو. تو جب یہ استقامت پیدا ہو جائے اور نفس ٹیم ہو جائے اور انسان کی جو نفسانی تقاضے ہیں دب جائیں تو اپنے آپ سے اس کا نظر ہٹ جائے گا, اللہ پاک کو گوئے کہ اپنے بصیرت کے نگاہوں سے محسوس کر لے گا اور اسی میں فنا ہو جائے گا. یہاں پر دونوں تعریفیں مل گئی, بات سمجھ میں آ رہی؟ دونوں تعریفیں مل گئی, اس میں بھی فنا تک پہنچنا ہے, اس میں بھی فنا تک پہنچ جائے. وہاں معرفت کے لحاظ سے فنا کی تعبیر ہے, یہاں پر ذریعے کے لحاظ سے فنا کی تعبیر, دونوں تعبیریں ایک ہیں ماشاءاللہ. اور صرف اللہ سے وہ حرکت علمیہ مراد ہے جو مراتب وجوب یعنی اسماء و صفات شعون اعتبارات اور تقدیسات و تنزیحات میں ہوتی ہیں, یہاں تک کہ اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جس کو کسی عبارت سے تعبیر نہیں کر سکتے, انہیں اس کی طرف اشارہ ہو سکتے, انہیں کسی نام سے اس کو موسوم کیا, نہ کسی کنایہ سے اس کا ادراک ہو سکتا ہے, نہ کوئی عالم اس کو جان سکتا ہے, نہ کوئی مدرک اس کا ادراک کر سکتا ہے. اس سیر کا نام بقا رکھا گیا ہے. تو گویا کہ وہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان کا سیر اللہ مکمل ہو جائے, نفس قابو میں آ جائے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات اس پر کھلنے لگتے ہیں, کیونکہ حجابات تو اسی نفس کی وجہ سے, تو یہ حجابات جب دور ہو جائیں تو ان پر کھلنے لگیں گے. تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اسماء و صفات شیون و اعتبارات و تقدیسات و تنزیحات, اسی میں انسان کی معرفت بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گا جو مقام حیرت ہوگا, اور اس میں جو ہے نا مطلب کسی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے لامکان ہے, لامکان میں کس طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی, تو اشارہ نہیں کیا جا سکے گا, نہ اس کا کوئی اظہار کر سکے گا, نہ کوئی اس کو مطلب نہ کوئی اس کا ادراک کر سکے گا. یہ صفت جو ہے وہ کیا, یہ جو چیز سیر ہے اس کو سیر بقا بھی کہا جاتا ہے, یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے. پہلے رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں, اب رکاوٹوں کے بغیر مقصود کی طرف بڑھنا ہے. تو سیر اللہ رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام تھا, سیر فی اللہ شروع ہو گیا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا نام ہے. اور یہ پہلا سیر جو ہے جس کو سیر بقا کہتے ہیں, یہ اصل میں یعنی سیر فی اللہ میں یہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ پاک کے اسماء اور صفات اور شیونات اور تقدیسات و تنزیہات یہ کلتی ہیں. یعنی اللہ جل شانہ یہ قرب کے مدارج وہ طے کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کسی کی ڈیوٹی لگ جانی ہو, اگر کسی کو یہی پرکھ دے تو وہ مستحلقین ہے, مطلب وہ بس ٹھیک ہے جی, بس اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے. لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف واپس ان کی ہدایت کے لیے بھیجنا چاہتا ہو تو اس کو کہتے ہیں سیر عن اللہ باللہ, جو تیسری سیر ہے. اس سے بھی حرکت علمی مراد ہے, جو کہ علم اعلیٰ سے علم اسفل کی طرف جاتا ہے. پہلے اسفل سے اعلیٰ کی طرف جا رہا تھا, اب اعلیٰ سے اسفل کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ مخلوق کی طرف آ رہا ہے نا, ممکنات کی طرف آ رہا ہے. تو ظاہر مطلب ہے کہ اصل سے اس کی طرف آ رہا ہے, ممکن کی طرف آ رہا ہے, نتیجہ ذل کی طرف آ رہا ہے. تو اس کو اسفل اس لیے کہا گیا ہے, اور اسفل سے اسفل کی طرف, پھر یہاں تک کہ ممکنات کی طرف, بس پیچھے کی طرف گویا رجوع کرتا ہے, اور تمام مراتب وجود کے علوم سے نزول کرتا ہے. یہ عارف ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جانے کی وجہ سے سب کچھ بلانے والا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. یعنی مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ جل شانہ کے لیے کام کرے گا. اس شخص کو واجد بھی کہا جائے گا, فاقد بھی کہا جائے گا, یعنی پانے والا, گم ہونے والا, کرنے والا. پایا ہے اور اب اس کو گم کر رہا ہے. اور واصل مہجور, یعنی ملنے والا فراق زدہ, اور قریب اور بعید, نزدیک و دور والا کہا جائے گا. اور چوتھی سیر جو اس میں ہے, یعنی سیر فی اللہ میں تیسرا سیر ہے, اور یہ ویسے چوتھا سیر ہے, جو کہ اشیاء میں سیر کہلاتا ہے. اس سے مراد یکے بعد دیگرے اشیاء کے علوم کا حاصل ہونا ہے, جبکہ تمام اشیاء کے علوم سیر اول میں ضائع ہو چکے تھے. یعنی پہلے ان چیزوں کو بھول رہے تھے, اب دوبارہ ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کام لینے کے لیے, کام لینے کے لیے, کام لینے کے لیے. مثال کے طور پر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتا ہے تو سارا کچھ بھول جائے گا, بازار کو بھول جائے گا, کپڑوں کو بھول جائے گا, اپنے آپ کو بھول جائے گا, ساری چیزوں کو بھول جائے گا. لیکن اگر محبوب اس کی ڈیوٹی لگا دے کہ بازار سے فلاں چیز لے آؤ, تو پھر ساری چیزوں کو یاد رکھے گا, کیونکہ اس کو اپنے کام کے لیے جانا ہے, وہ جو کام محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہے. اس لیے سیر عن اللہ باللہ اس کو کہتے ہیں. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم کو اس بات کو جاننے کے لیے ان چیزوں کو جاننا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں چند دن ہوئے کہ شام میں سیر عن اللہ فی الاشیاء واقع ہوئی ہے, اور رشت و ہدایت کے طالب و مریدوں کے پر کثرت ہو گئی. القصہ ان کی رشت و ہدایت کا کام شروع کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی تک اپنے آپ کو ارشاد و تکمیل کے اس مقام کے قابل نہیں پاتا ہوں, لیکن لوگوں کے اصرار کی وجہ سے مروت و حیا کے باعث سے کچھ نہیں کہتا. وہ توحیدی وجودی کے مسئلے میں پہلے اس خادم کو تردد تھا. کیا تردد تھا؟ کہ ابتدائی معرفت ہے یا انتہائی معرفت ہے؟ جیسا کہ کئی مرتبہ عرض خدمت کر چکا ہوں, توحید وجودی کا مطلب یہ ہے کہ انسان آگے پھر آتا ہے, ٹھیک ہے, اور افعال و صفات کو اصل سے جانتا تھا, یعنی بندے کی صفات افعال کو ذات کے افعال کا عین جانتا تھا. یعنی گویا جو وہ کر رہا ہے وہ گویا اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے, اس کی طرف مطلب جو ہے نا وہ بات ہے. جب معاملے کی حقیقت معلوم ہو گئی اور پتہ چلا کہ ابتدائی معرفت ہے اور شکر کی حالت ہے, تو تردد دور ہو گیا. پتہ چلا کہ بندے کے افعال و صفات مخلوق ہیں, اور ذات کے صفات اور افعال کا ضلع ہیں. یعنی یہ ان مطلب وہ اعمال اور وہ نہیں ہے بلکہ اس کا ذل ہے. اور مقولہ ہم از اوس کا پلہ مقولہ ہم اوس کے دامن اوس کے مقابلے میں باری پایا. یعنی مطلب ہم اوس کا مطلب سب وہی ہے, تو مخلوق کے ظاہر مطلب موجود نہ ہونے کی بات ہو گئی کہ مخلوق موجود ہی نہیں ہے, لیکن ہم از اوس اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے. یعنی جو مخلوق بھی ہے وہ اس کی طرف سے ہے, جو مخلوق کے کام ہے وہ بھی اس کی طرف سے ہے. اس کو کہتے ہیں ہم از اوس. اور افعال و صفات کو بھی دوسرے رنگ میں معلوم کیا, سب کو ایک ایک کر کے دکھایا, ان کے اوپر سے گزروائے گیا, چنانچہ شک و شبہ بالکل جاتا رہا. تمام کشف علوم ظاہر جو ظاہر شریر کے خلاف کشفوں کو بیان کرتے ہیں, وہ سہو کی وجہ سے یا سکر و مستی کی وجہ سے, ورنہ باطن ظاہر کے بالکل مخالف نہیں ہے. کشف ظنی ہے, اور جو قرآن ہے اور سنت ہے یہ قطعی ہے. ظنی کے کشف قطعی کے مقابلے میں ظنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن اگر کشف اگر ظنی جو ہے نا قطعی کے طرح نظر آ جائے تو پتہ چلا کہ وہ صحیح ہے. یعنی مطلب معلوم صحیح کیا. تو جو لوگ اس میں فرق کرتے ہیں, مطلب کہ وہ کشف میں الگ نظر آتا ہے اور باقی الگ نظر آتا ہے, یعنی شریعت اور ہے طریقت اور ہے, تو سمجھو کہ وہ کامل نہیں ہے, وہ اپنا راستہ گم کر چکے ہیں. جو جن کے کشفی علوم ظاہری علوم یعنی ظاہر شریعت کے مطابق ہو وہ صحیح ہے. ہاں جی, یعنی ان کا کشف بھی صحیح ہے اور ان کو یقین اس کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے, یعنی جیسے عین الیقین کی طرح ہو جاتا ہے. لہذا یعنی یقین حاصل کرنے کے لیے اس کشف کی ضرورت تو ہے, لیکن عمل تو ایمان بالغیب پر کرنا پڑے گا. ایمان بالغیب یہی ہے کہ جو نبی نے فرمایا ہے بس وہی ٹھیک ہے. رائے سلوک طے کرنے کے دوران سالک جو مخالفت نظر آتی ہے ان اختلافات کی توجیہ کرنے میں موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن حقیقی منتہی باطن کو ظاہر شریعت کے مطابق بات ہے. یعنی گویا راستے میں جو کوئی ہے اس کو تو فرق پڑ سکتا ہے. کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ مثلا ایک شخص ہے, وہ تکلیف میں ہے لیکن ہنس رہا ہے, سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تکلیف پر میں کیوں ناراض ہو جاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ ابھی راستے میں ہے, اس کو ابھی فی الحال پتہ نہیں. کیونکہ اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا راجعون, جو مصیبت زدہ ہوتا ہے اس کو انا للہ وانا راجعون پڑھ کے پڑھنے کی وہ ضرورت ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے نا ظاہر مطلب ہے کہ اس کو جو چیز قرآن سے معلوم ہو گئے وہ جو منتہی ہوتا ہے تو بالکل اس کے مطابق عمل کرتا ہے, اور اگر جو متوسط ہوتا ہے اس کو جو ابھی راستے میں ہے ان کو اس سے مختلف صورتیں پیش آ سکتی ہیں, سکرن سکر کی حالت میں, یعنی سکر مستی کی وجہ سے. جیسے شراب میں کسی کو پتہ نہیں چل نہیں چلے کسی تکلیف کا, تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ اصل تو نہیں ہے نا, کیونکہ ابھی تو اس کی شراب کا نشہ اترا نہیں, جب اتر جائے گا تو پتہ چل جائے گا. لیکن حقیقی منتہی باطن کو ظاہر شریر کے مطابق پاتا ہے. ظاہری علماء اور ان بزرگوں صوفیاء کرام کے درمیان صرف اس قدر فرق ہے کہ علماء امور شریعت کو دلیل اور علم کی وجہ سے جان لیتے ہیں, اور یہ بزرگ کشف و ذوق کے ساتھ حاصل کرتے ہیں اور پالتے ہیں. ان بزرگوں کے حال کی صحت پر اس مطابقت سے زیادہ مدلل کون سی دلیل ہو سکتی ہے کہ ان حضرات کا تمام کشف کتاب و سنت ظاہر شریر کے مطابق موافق ہوتا ہے اور ظاہر شریر سے ذرا بھی ہٹا نہیں ہوتا. آیت کریمہ یضیق صدری ولا لسانی شعرا, یعنی میرے سینے تنگ و میری زبان گونگی ہوئی جاتی ہے, میرے شامل حال ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کیا عرض کروں, بعض حالات کے لکھنے کی توفیق نہیں پاتا, اور عریضوں میں بھی لکھنے کی گنجائش نہیں. شاید اس میں کوئی حکمت ہوگی, اس فراق زدہ محروم کو غریب نوازی کی توجہ سے محروم نہ رکھے اور راستے میں نہ چھوڑے. یہ سخن را چو تم مبدا بودا گر افزوں گردت تواش افزودا, ابتدا ہے اس سخن کی آپ سے, پس ترقی اس میں ہوگی آپ سے, یعنی زیادہ لکھنے کی گستاخی نہیں کی گئی. بندہ باید کہ خود حد خود اندا خود داند, یعنی بندہ وہی جو اپنے حد کو جانتا ہو اس سے آگے نہ گزرتا ہو. تو اس میں حضرت نے گویا کہ اپنے سلوک کی ترقی کا اور صرف اللہ کی بات کی ہے. ماشاء اللہ اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا, الحمدللہ. مکتوب نمبر 14, جو واقعات رائے سلوک کے دوران ظاہر ہوئے ان کے حاصل ہونے اور بعض طالبان طریقت کے حوال کے بیان میں, یہ بھی پیر مرشد بزرگوار کو دسرو کی خدمت میں تحریر کیا تھا. کمترین خادم احمد کی گزارش ہے کہ وہ تجلیات جو کونیات یعنی مخلوقات کہ مراتب میں ظاہر ہوئی تھی ان میں سے بعض سابق عریضے میں بیان کی گئی تھی. اس کے بعد مرتبہ وجوب جو کہ صفات کلیہ یعنی صفات سمانیہ کا جامع ہے ظاہر ہوا اور بدصورت سیاہ رنگ کی عورت میں نظر آیا, اور اس کے بعد مرتبہ حدیت ایک دراز قد آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا جو کم عرض والی دیوار پر کھڑا ہے. اور یہ دونوں تجلیات حقانیت کے عنوان سے ظاہر ہوئی, بخلاف سابقہ تجلیات کے اس عنوان کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی تھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی حضرت فرما رہے ہیں کہ مطلب جن پہلے تو سلوک کے توے انہیں اور اس کی جن مطلب وہ ساری بات فرمائی تھی, اب تجلیات کی بات ہو رہی ہے. اصل میں تجلی کیا چیز ہے یہ اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا. تجلی اصل میں یہ یعنی ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا, یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. البتہ اصطلاح صوفیہ میں اللہ جل شانہ کی ذات, صفات اور اسماء اور افعال کا کسی شان یا رنگ یا کیفیت یا حالت میں ظاہر ہونا, اس کو ہم تجلیات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات, صفات, اسماء اور افعال, یہ جو ہے نا مطلب کا کسی شان یا رنگ یا کیفیت یا حالت میں ظاہر ہونا, یہ تجلیات کہلاتا ہے. ان میں مختلف تجلیات ہو سکتے ہیں, تو وہ تجلیات جو ہوتی ہیں مطلب اس کی مختلف قسمیں جو ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے مطلب جو ہے نا مطلب ان کو پھر دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جو تجلیات کی بات ہوئی ہے کہ مطلب ظاہر یعنی اس کی جو اقسام ہے, آثاری ہوتی ہے یعنی تجلی سوری, فعلی یعنی صفات فعلیہ ربوبیہ کے ساتھ کوئی تجلی اگر ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام فعل, صفاتی صفات سمانیہ کے ظہور کے موقع پر جو ہوتا ہے مطلب تجلی صفاتی ہوتی ہے, اور جو تجلی ذاتی ہوتی ہے وہ بغیر علم, بغیر شعور, بغیر ادراک, یعنی جب انسان مکمل فانی ہو جائے تو اس کو جو تجلی آتی ہے وہ تجلی ذاتی کہلاتی ہے, کیونکہ اس میں انسان سب کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ اللہ پاک کی طرف کامل متوجہ ہو سکتا ہے, تو یہ تجلی ذاتی کہلاتی ہے. تو تجلیات کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ پھر جو ہے نا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے صفات, یہ جو ہے نا مطلب مرتبہ وجوب میں جو صفات کلیہ وہ ان کا جو جامع وہ ظاہر ہوا, اور یہ بدصورت سیاہ رنگ عورت کی صورت میں ظاہر, کیونکہ ظاہر ہے تجلی کا مطلب ہے کسی بھی صورت میں نظر آنا, اس کا جو ہے مطلب اثر. اور اس کے بعد مرتبہ حدیت ایک دراز قد آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا جو کم عرض والی دیوار پر کھڑا ہے. اور یہ دونوں تجلیات حقانیت کے یعنی مطلب اس کی حقیقت ظاہر ہوئی, بخلاف سابق تجلیات کے کہ وہ اس عنوان کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی تھی. اس اثنا میں موت کی خواہش پیدا ہوئی اور ایسا نظر آیا کہ گویا میں ایک شخص ہوں جو دریائے محیط یعنی بہت بڑے سمندر کے کنارے سے ارادے کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے آپ کو دریا میں ڈال رہا ہوں, لیکن پیچھے سے ایک رسی ایسا مضبوط باندھ دیا گیا ہوں کہ وہ دریا میں نہیں گر سکتا. اس رسی سے مراد اپنے بدن عنصری کے تعلقات کو سمجھتا تھا, یعنی میرا جو بدن عنصری ہے وہ جو میرا تعلق ہے وہ مجھے واپس کھینچ رہی ہے, یعنی مجھے مرنے نہیں دیتی. خواہش کرتا تھا کہ وہ رسی ٹوٹ جائے, یعنی میں خود اندر یہ چاہتا تھا کہ رسی ٹوٹ جائے, یعنی بدن عنصری کے جو تعلقات ہیں ختم ہو جائے. اور نیز ایک خاص کیفیت ظاہر ہوئی کہ اس وقت ذوق کے انداز پر مجھے معلوم ہے کہ سبحان تعالیٰ کے سوا دل میں کوئی اور خواہش باقی نہیں رہی ہے. یہ سبحان اللہ, یہ اصل میں انسان جس وقت اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات چاہتا ہے. وہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے, الموت جسر یصل حبیبہ الی حبیبہ, موت ایک پل ہے جو کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیتا ہے. لہذا ایسے وقت میں انسان موت کی تمنا کرتا ہے کہ میں جلدی چلا جاؤں. تو ظاہر مطلب ہے کہ یہ ایک حال ہوتا ہے, حال کے درجے میں یہ معاف ہے. ویسے انسان کو موت نہیں مانگنا چاہیے, لیکن یہ حال کے درجے میں ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت جو ہے یہ جیسے فرمایا گیا, الموت جسر یصل حبیب حبیبی، تو یہ چونکہ جس وقت کسی پر اللہ پاک کی محبت کا حال غالب ہو جائے اور اس سے واصل ہونا چاہتا ہے تو چونکہ اس کا واحد ذریعہ موت ہے، لہذا انسان موت کو طلب کرتا ہے. لیکن یہاں کی جو زندگی ہے وہ اصل میں مطلوب ہے، کیونکہ اس زندگی میں جو اعمال ہے وہ اصل میں اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں. پس انسان کو زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور موت نہیں مانگنا چاہیے، لیکن بہرحال حال کے درجے میں اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ معاف ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے آپ میں انسان نہیں ہوتا. بعد ازاں صفات کلیہ وجوبیہ جنہوں نے نزول و ظہور کے مقامات کے اعتبار سے مختلف خصوصیات پیدا کر لیتی نظر آئی، یعنی صفات کلیہ جو وجوبیہ ہے، جو سمانی صفات سمانیہ ہے، یہ جو ہے مطلب اس کے نزول اور ظہور، یہ اس کے جو مختلف خصوصیات اس سے پیدا ہو گئی تھیں. اس کے بعد وہ خصوصیات سب کے سب اس نزول ظہور کے مقامات سے نیچے گر گئیں اور باقی نہ رہی، مگر کلیت وجوبیہ کے عنوان سے اور نزول ظہور کے مواقع کے ان خصوصیات سے الگ ہونے کی صورت میں بھی نظر آئی. اس وقت مالک اب حقیقت میں صفات کو اصل کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. صفات کو اصل کے ساتھ ملا دیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اصل ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب صفات چونکہ ہمارا ماتوریدیہ مسلک ہے تو اس میں یہ ہے کہ صفات جو ہے نا وہ زائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، چونکہ صفات بھی بعد میں مطلب جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ صفات کا محتاج نہیں ہے. تو یہ ہے کہ لیکن یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ سے یہ علیحدہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہے کہ اس کا علیحدہ نظر آنا یہ بھی مکشوف ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو اصل کے طور پر بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے صفات اس کے جیسے علم ہے اللہ پاک کا، تو اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے اللہ کے ساتھ نظر آتا ہے، اور اس طرح اللہ پاک کا سمع، اللہ پاک کا بصر. تو یہ جو صفات ہے وہ اس گویا کہ اصل کے ساتھ ان کو ملائے ہوا نظر میں آ جاتا ہے. یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا اب حقیقت میں صفات کو اصل کے ساتھ ملائے، اور خصوصیات سے الگ ہونے سے پہلے صفات کو اصل کے ساتھ جانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مجاز کے طور پر جیسے کہ تجلی سوری کے مقام والوں کا حال ہوتا ہے اور اس وقت فن حقیقی ثابت ہو گئی. تجلی سوری یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں جیسے انسان اللہ جل شانہ کی ذات مختلف کیفیات اور مختلف جو ہے نا وہ چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ظہور فرما سکتے ہیں تجلی اس کی تجلی کے ذریعے سے. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں جو قرآن کا ایک ایک حرف ہے اس کے ذریعے سے اللہ پاک کی تجلی ہوگی. تو تجلیات لاتعداد ہیں، مختلف طریقوں سے مطلب یہ تجلیات کا جو ظہور ہوتا ہے، تو ظاہر مطلب اس میں سب سے کامل تجلی جو ہوتی ہے وہ انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کیونکہ انسان تمام کمالات کا جامع ہے، تو انسان کی صورت میں ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتی تجلی سوری ہے، تو ناواقف لوگ اس کو پھر وہی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، حالانکہ وہ تجلی ہوتی ہے. تو تجلی ہوتی ہے، اس کا صرف ظہور ہوتا ہے. اس حالت کے ثابت و موجود ہونے کے بعد جو صفات کہ اپنے اندر یا اپنے غیر کے اندر تھی ایک ہی طرز پر پائیں اور محل موقعوں کی تمیز جاتی رہی، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جو صفات ہیں وہ جو بھی تھی وہ سب ایک ہی طرز پر رہیں، مطلب اس میں کوئی محل و موقع کے مطابق جو تمیز تھی وہ ختم ہو گئی. اس وقت شرک خفی کی کئی دقیق اقسام سے نجات حاصل ہوئی. اس وقت عرش عالم علوی کا اور فرش عالم سفلی، زمان و مکان، جہاد و حدود کچھ بھی نہیں رہا. اگر میں فلس کئی سال تک فکر کرتا رہوں تو ہرگز علم میں نہیں کہ دنیا کے ایک ذرہ بھی پیدا شدہ ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو پوری دنیا کی جو یعنی جو کچھ بھی نہ ہونا یہ گویا کہ نظر آ گیا، محسوس ہو گیا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ظاہر مطلب یہ کہ اصل کی طرف جب نگاہ چلی گئی تو تمام چیزوں سے نگاہ ہٹ گئی، باقی تمام چیزوں سے نگاہ ہٹ گئی، جتنے بھی تکوینیات ہیں، کونیات ہیں، مخلوقات ہیں، ان سے نگاہ ہٹ گئی. تو یہ سب چیزیں جو جتنے بھی ہے مطلب مخلوقات, وہ چاہے علوی ہے علوی ہے یا چاہے سفلی ہے, وہ کچھ بھی مطلب یہ محسوس نہیں ہوا. جہات مکان زمان جیسے علامہ اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, نہ تو جہاں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے, ہاں اور یا جے نہ زمین و مکان زمان و مکان لا الہ الا اللہ, ہاں جی, اور یہ سارا کے سارا ایک دھوکہ ہے. وہ علامہ اقبال نے بھی اس پہ کیا کس طرح نہ زمان و مکان, اس کے بعد اپنا تعین اور اپنی وجہ خاص نظر آئی. وجہ خاص کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ کیفیت عدمیہ یعنی عدم سے انسان وجود میں آیا ہے, اس کی جو حقیقت عدمیہ, حقیقت عدمیہ یعنی اس کی جو حقیقت عدمیہ ہے اسے تجلی کے ذریعے سے اس نے عروج کیا ہے اور یہ موجود ہوا ہے. تو جس اسم اور جس صفت کی تجلی کی وجہ سے وہ ظہور مطلب جس کو اس کا ظہور ہوا ہے یعنی وجود میں آیا ہے, وہ اصل میں اس کا مبدا ہے, اور وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے وجود میں بھی, اسی کے ذریعے سے اس کو ترقی بھی ہوگی, اسی کے ذریعے سے واصل بھی ہوگا. اس کو وجہ خاص کہتے ہیں. یہ اس میں مربی بھی اس کو کہتے ہیں, مطلب یعنی اگر اس میں مربی کسی کو اپنا مل جائے تو اس کے ذریعے سے بہت جلدی یہ ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ وجہ یہ کہ اس کے ساتھ اس کو مناسبت ہے, اسی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے, اسی کی وجہ سے ترقی کرے گا, اسی کی وجہ سے یہ واصل ہوگا. تو فرمایا کہ وجہ خاص اور اپنا تعین پرانے پٹے ہوئے کپڑے کی طرح تھا, یعنی ایک تمثیل ہے جس کو کسی شخص نے پہنا ہو اور اس شخص کو میں نے اپنے وجہ خاص سے جانا, وجہ سے خاص جانا لیکن حقانیت کے طور پر متصور نہیں ہوا, اس کے بعد اس شخص پر متصلی ایک باریک پوست نظر آیا یعنی کال, اور میں نے اپنے آپ کو اس کال کا عین معلوم کیا گویا کہ وہ میں ہوں, اور تعین کے اس کپڑے کو میں نے اپنے آپ سے بیگانہ دیکھا, یعنی اس کپڑے کو میں نے بیگانہ دیکھا, اور جو نور کی اس کال میں تھا نظر آیا اس کال میں جو نور تھا, تھوڑی دیر کے بعد وہ نور نظر سے غائب ہو گیا اور یہ پوست اور کپڑا بھی نظر سے ہٹ گیا اور وہی پہلا جہل باقی رہ گیا. یعنی جو چیز مکشوف ہوا تھا وہ سامنے سے رہے ہٹ گیا. اس مذکورہ صورت واقعہ کی تعبیر جو کچھ علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انجناب کی اس انجناب کی جانب سے اس تعبیر کی صحت و غلطی معلوم کرنا چاہتا ہوں, اور وہ تعبیر یہ ہے کہ صورت مذکورہ یعنی اپنے تعین کا پرانے کپڑے کے مانند دیکھنا یہ عین ثابتہ ہے. اب عین ثابتہ کیا ہے؟ یہ اصل میں عیان ثابتہ اس کی جمع ہے, اور یہ بڑا مشہور ٹرم ہے, جو وجوب اور امکان کے درمیان برزخ و واسطہ کی مانند ہے, وجوب اور امکان کے درمیان, کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات واجب ہے اور باقی چیزیں ممکن ہیں, تو اس کے درمیان برزخ و واسطہ کی مانند ہے یہ عین ثابتہ. یعنی گویا کہ اللہ جل شانہ کے علم میں جو تا وہ جو ظہور اس کا جو ظہور ہوا تو اس کے درمیان جو جگہ ہے وہ اصل میں عین ثابتہ ہے, کیونکہ اللہ کا علم وہ تو اصل کے ساتھ ہے, اور جو سامنے آیا یہ وصل میں وہ کیا ہے ظہور و امکان کے ساتھ ہے. تو یہ جو عین ثابتہ ہے اس کا تعلق ایک طرف اصل کے ساتھ ہے, دوسری طرف امکان کے ساتھ ہے, اس لیے اس کو کہتا ہے کہ برزخ ہے, کہ جس کی دونوں طرف واجب امکان ایک دوسرے سے جدا ممتاز ہو گئی ہیں اور کمال درجے کا فرق کے ساتھ ثابت ہو گئی ہیں, اور پوست جو اس پرانے کپڑے اس نور کے درمیان واقع ہوا ہے وہ وجود اور عدم کے درمیان برزخ ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان کال کے ذریعے سے باہر سے اور اندر سے فرق اس کا ہوتا ہے, تو اس طریقے سے یہ عدم اور وجود کے درمیان یہ برزخ ہے, یعنی گویا کہ پارٹیشن ہے. اور جو میں نے اپنے آپ کو اس پوست کے آخر میں پایا تو اس میں برزخیت تک پہنچنے کی طرف اشارہ ہے, یعنی گویا کہ آہستہ آہستہ برزخ کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے مطلب اپنے آپ کو قریب برزخ کے پایا, اور پہلے بھی واقعات و کیفیات میں اپنے آپ کو وجود اور عدم کے درمیان بمزہ برزخ کے معلوم کرتا رہا, لیکن ظاہر طور پر وہ آفاق کی نسبت سے تھا, اور اب یہ انفس کے اعتبار سے. آفاق سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ باہر ہے دنیا میں وہ آفاق ہے, اور انفس ہوئے جو میرے اندر ہے. تو پہلے جو ہے نا وہ چیزوں کے حساب سے تھا, اور اب جو ہے نا میرا اپنے ذات کے حساب سے. اور ایک دوسرا فرق بھی اس وقت ظاہر ہوا تھا لیکن لکھنے وقت بھول گیا, یہ ہے کہ اس صورت واقعے کی تعبیر جو کچھ ہر وقت حاصل حیرانی و نادانی ہے اس طرح کبھی عجیب و غریب احوال ظاہر ہو جاتے اور غائب ہو جاتے اور اس کی معرفت رہ جاتی ہے. اور یہ خادم بعض اوقات کی تعبیر و تعویل میرا عاجز رہ جاتا ہے. اگر کوئی چیز علم میں آتی ہے اس پر اعتماد نہیں کرتا. اس وجہ سے عریضوں کے ارسال خدمت کرنے میں گستاخی کرتا ہوں, تاخیر کی. ممکن ہے حضور والے کی نشاندہی سے کسی امر کے ساتھ یقین پیدا ہو جائے. یہ خادم امیدوار ہے کہ حضور کی بلند توجہ سے کمین دنیا کے تعلقات گرفتاری سے نجات حاصل ہو جائے, ورنہ یہ کام مشکل ہے. بے عنایت حق و حسان حق گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق. یعنی ذات حق کو نیک بندو کی عنایت جب تک نہ ہو تو سیاہ عمل نامہ آ جاتا ہے, خواہ پرشتے کیوں نہ ہو. شیخ عبداللہ نیازی کا صاحبزادہ شیخ طہٰ جو کہ سرین شریف کے مشہور مشائخ میں سے اور خواجہ عادل عبدالعزیز رحمہ سے اچھی طرح واقف ہے, قدم بوسی و نیازمندی عرض کرتا ہے اور اس کو اس طریقہ پر رجوع کرنے کی خواہش پیدا اور صدق و نیاز سے التجا کرتا ہے. میں نے اس کو استخارہ کے لیے کہہ دیا ہے. بظاہر مناسبت رکھتا ہے اور جن دوستوں نے یہاں ذکر کی تعلیم حاصل کی ان میں سے اکثر طریق رابطہ مشغول میں. طریق رابطہ تصور شیخ, یہ تصور شیخ پہلے باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا تھا جس کے ذریعے سے انسان ترقی کرتا تھا, لیکن اب آج کل اس میں بڑے مسائل ہیں, اس وجہ سے اس کو ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا. اور وہ اول حضور استغراق میں جاتے ہیں, ان میں سے بعض صفات کو بھی اصل سے دیکھتے ہیں اور بعض نہیں دیکھتے, لیکن کوئی شخص بھی توحید وجودی انوار کشوف کے راستے نہیں جاتا. ملا قاسم علی, ملا مودود محمد اور عبد المومن بظاہر مقام جذبہ یعنی سیر انفسی کے نقطۂ فوق تک پہنچ گئے, لیکن ملا قاسم علی نزول کی طرف یعنی تکمیل ارشاد کے لیے مخلوق کی طرف متوجہ رکھتا ہے. اور ان دونوں یعنی ملا مودود و محمد و عبد المن کے متعلق معلوم نہیں کہ نزول کی طرف آئے. اور شیخ نور بھی نقطۂ فوق کے نزدیک ہے لیکن ابھی تک وہاں نہیں پہنچا. ملا عبد الرحمن بھی نقطۂ کے نزدیک ہے لیکن ابھی تھوڑی سی فضا درمیان میں باقی ہے. ملا عبد الہادی نے حضور میں استغراق حاصل کیا اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مطلق پاک ذات یعنی حق تعالیٰ کو اشیاء میں تنزیہ صفت کے ساتھ دیکھتا ہوں اور افعال کو بھی اس پاک ذات سے تعلق رکھنے سے جانتا ہوں. یہ سب حضور والے کے فیوضات ہیں جو طالبان طریقت اور صاحب استعداد لوگوں کو پہنچ رہے ہیں, اور اس فیض رسانی میں اس کم ترین خادم کا کوئی حصہ نہیں. منع مت پارت کے ہستم ہستم. حضور والے نے ایک دن واقعات میں سے کس بات کے درمیان فرمایا تھا, اگر میں اس میں محبوبیت کے ماننے ہوتے تو اس کے مقصود تک پہنچنے میں بہت توقف ہوتا, اور اس خاکسار کی محبوبیت کے نسبت اپنی عنایت کے ساتھ ہونے کے بارے میں بھی فرمایا تھا. آپ کے اس فرمان سے کامل امید لگی ہوئی اور یہ لکھنے کی جرات و گستاخی اس بھی اس وجہ سے. اس میں حضرت نے جو دوسرے ساتھی ہیں جن جو بیعت ہے حضرت سے ان کے بارے میں تفصیل اپنے شیخ کو بتائی ہے, اور اس میں اصل میں سلوک کا مقام بتایا ہے کہ کون جو ہے نا مقام جذبہ تک پہنچا ہے. یعنی مطلب ہے کہ سلوک کس نے مکمل کر لیا اور کس نے مکمل ابھی نہیں کیا. تو مقام فوق سے مراد یہ ہے کہ مکمل وہاں پہ, اور پھر دوبارہ وہ سیر اللہ باللہ کے لیے جو رجوع ہوتا ہے وہ آیا وہ اس طرف رجوع کر چکے ہیں نہیں کر چکے ہیں, یہ اصل میں گویا کہ حضرت بتانا چاہتے ہیں. تو کچھ حضرات کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ اگرچہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ وہ نزول کی طرف آئیں گے نہیں آئیں گے. ہاں جی, لیکن بہرحال بعض حضرات کے بارے میں فرمایا کہ وہ نزول کی طرف آ گئے ہیں, اور بعض کا کہا کہ ابھی ان کا سلوک بھی پورا نہیں ہوا, کچھ کسر باقی ہے. یہ اصل میں ٹرمینالوجی میں حضرت نے ان کے احوال بتا دیے ہیں. مکتوب نمبر 15, یہ ان حالات کے بیان میں ہے جو مقامات حبوط و نزول کے مناسب ہیں. نیز بعض اسرار مکنون پوشیدہ راز کے بیان میں, یہ بھی اپنے مرشد بزرگوار کی خدمت میں لکھا تھا. اس حاضر موجود, غائب غیر حاضر, واجد فاقد, مقبل معرض کی گزارش ہے کہ خادم مدت و اس مطلوب حقیقی کو ڈھونڈتا تھا تو اپنے آپ کو پاتا تھا. اس کے بعد اس خادم کا کام اس مقام تک پہنچ گیا کہ اگر اپنے آپ کو ڈھونڈتا تھا تو اس کو پاتا تھا. اب اس کو گم کر چکا ہے لیکن اپنے آپ کو پاتا ہے. گم کرنے کے باوجود اس کا متلاشی نہیں, اور گم کر دینا ثابت ہو جانے کے باوجود اس کی خواہش کرنے والا نہیں ہے. علم کے اعتبار سے حاضر واجد و مقبل ہے, اور ذوق کے اعتبار سے غائب و فاقد و معرض ہے. اس کا ظاہر بقا ہے اور اس کا باطن فنا. عین بقا کی حالت میں فانی اور عین فنا کی حالت میں باقی ہے, لیکن فنا علمی ہے اور بقا ذوقی ہے. اس کا یعنی حضرت مجدد قدس روح کا معاملہ حبوط و نزول پر ٹھہر چکا ہے اور صعود و عروج سے رک گیا ہے. جس طرح کہ اس کو مقام قلب سے مقلب قلب یعنی قلب کو پیرنے والے نے حق تعالیٰ کی طرف لے گئے تھے, اب پھر مقلب قلب کی طرف سے مقام قلب میں نیچے لائے ہیں. روح کے نفس سے آزاد ہو جانے اور نفس کے مطمئن ہو کر انوار کی غلبوں سے نکلنے کے باوجود اس حضرت مجدد خسرو کی روح نفس کی دونوں جہتوں کا جامع بنایا ہے، اور اس طرح کے ان دونوں جہتوں کی برزخیت کے ساتھ مشرف فرمایا گیا ہے. اس برزخیت کے حاصل ہونے کی وجہ سے فوق اپنے اوپر اپنے سوپر کے مقام والوں سے فائدہ حاصل کرنا اور تخت نیچے کے مقام والوں کو فائدہ پہنچانا، یہ دونوں یکساں عطا فرما دیے. فائدہ حاصل کرنے کی حالت میں فائدہ پہنچانے والا بھی ہے، اور فائدہ پہنچانے کے وقت فائدہ حاصل کرنے والا بھی ہے. گرب گویم شرعی بے حد شود ور نویسم بس قلم ہا بشکنت. اس کے بعد عرض ہے کہ دس، یہ ماشاء اللہ یہ بہت عجیب مکتوب شریف ہے جس میں کچھ احوال ایسے ہیں جو سالکین کو پیش آتے ہیں، اس کی تشریح ہے. یہ عروج اور نزول یہ اصل میں سب کے ساتھ واقع ہوتا ہے. عروج کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، اور نزول کا مطلب مخلوق کی طرف توجہ. مشائخ فرماتے ہیں کہ جتنے درجے کا عروج ہوتا ہے اتنے درجے کا نزول ہوتا ہے. تو حضرت امام ربانی قدس روحہ اپنے مقام و احوال کی یوں وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ حادم آج کل عروج و نزول کی کیفیات سے حصہ پا رہا ہے، اس لیے کبھی حاضر محسوس ہوتا ہے، کبھی غائب، کبھی واجد، کبھی فاقد، یعنی مطلب پانے والا اور کبھی کونے والا، کبھی مقبل و کبھی مورد ہے. یعنی اس کی تفصیل یہ کہ عارف جب اپنے مبدا فیض تک رسائی حاصل کرتا ہے تو اس وقت اس کا نفس نزول کرتا ہے، یعنی مبدا فیض جہاں سے فیض آ رہا ہے، اور جب اس کو پا لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو نزول کروایا جاتا ہے. تو اس کے نفس کو نزول کرایا جاتا ہے، اس کی روح عروج کرتی ہے. اس وقت عارف روح کے اعتبار سے حاضر ہوتا ہے، واجد ہوتا ہے اور مقبل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، پانے والا ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، اور نفس کے اعتبار سے غائب ہوتا ہے، فاقد ہوتا ہے اور مورز ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ گویا کہ نفس کے اعتبار سے غائب ہوتا ہے اور کونے والا ہوتا ہے، اور جو ہے مطلب ظاہر کہ سامنے نہیں ہوتا، مڑنے والا ہوتا ہے، کیونکہ عروج کی حالت میں اس کی روح کی توجہ عالم وجوب کی طرف ہوتی ہے، اور نزول کی حالت میں عارف کا ایمان با اعتبار نفس کے ایمان بالغیب ہوتا ہے، اور با اعتبار روح کے ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے. یعنی روح اور نفس چونکہ دونوں موجود ہیں انسان کے اندر، تو روحانیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف گویا متوجہ ہوتا ہے، اور نفس کے اوپر غلبہ تو ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ہوتا ہے، لیکن نفس کے تقاضے سامنے ہوتے ہیں، لہذا اس کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان تقاضوں کے مطابق وہ کام کرتا ہے. میں اس کو کیسے عرض کروں، میں اس کو ایسے بیان کروں گا کر سکتا ہوں کہ جیسے ملائکہ ہوتے ہیں، تو ملائکہ اگر وہ آ جائے انسانوں کی تربیت کے لیے تو نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ احساسات ہے ہی نہیں، بس ان کو بھوک نہیں لگتی، تو بھوک سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پیاس نہیں لگتی ان کو، طلب شہوت نہیں ہوتی ان کو، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. تو جب ہے نہیں تو کیسے لوگوں کی تربیت کریں گے اس مسئلے میں؟ تو لہٰذا وہ تربیت کر سکتا ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہو اور یہ چیز اس کے سامنے حاضر ہوں. نیز آپ کا یہ فرمان کہ مدت و مطلوب کو ڈھونڈتا تھا تو اپنے آپ کو پاتا تھا، یہ نزول کی کیفیت کا بیان ہے، اور یہ کہ اگر اپنے آپ کو ڈھونڈتا تو اس کو پاتا تھا، یہ عروج کی کیفیت کا بیان ہے. کیونکہ عارف کے لیے عروج کی حالت میں یہ جو امکانی صورتی ہوتی ہے وہ گم ہوتی ہے، اور عالم وجوب جو ہوتا ہے وہ مشہود ہوتا ہے، اور نزول کے وقت اس کا ایمان شہودی ایمان غیبی کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے پھر نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، یؤمنون بالغیب. اس بنا پر فرمایا کہ اب اس کو گم کر چکے لیکن اپنے آپ کو پاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف توجہ ہے، اور گم کر دینے کے باوجود اس کا متلاشی نہیں ہے. نب عروج کے بعد نزول کے مرتبے میں آ گیا ہوں، اور یہاں آ کر عدم طلب کا احساس عمر کا غماز ہے کہ وصل کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ وصل کے بعد پھر طلب نہیں رہتی، تشکیل ہو جاتی ہے، تشکیل کے لحاظ سے مطلب جو ہے نا وہ حالات ہوتے ہیں. یعنی علم کے اعتبار سے حاضر, موجود, پانے والا اور متوجہ ہوتا ہے, اور ذوق کے اعتبار سے غائب, غیر حاضر یعنی نہ پانے والا اور منہ پھیرنے والا ہے. اس کا ظاہر بقا ہے اور اس کا باطن فنا ہے. عین بقا کی حالت میں فانی اور عین فنا کی حالت میں باقی, لیکن فنا علمی اور بقا ذوقی. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت عالم وجوب کا مشاہدہ ثابت نہیں ہے اور ذوق کے حال کے اعتبار سے غیوبت ہے, مگر چونکہ سابق علم کا حضور موجود ہے اور مراتب وجوب کے ساتھ شہود کو حضور علم جانتا ہوں, لیکن حضور ذوق کے حال وہ سابق کا شہود موجود نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ جو حالت ہے میری اس کے مطابق تو شہود نہیں ہے, لیکن جو میرا علم ہے گزشتہ, کیوں جیسے انسان کسی اور سرکاری ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو اس کے حوالے اس کے سامنے ہوتا ہے, جب کسی اور ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں تو وہ اس وقت وہ ادھر تو نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کا علم تو اس کو ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. نیز آپ نے فرمایا کہ ظاہر بقا ہے اور باطن فنا, یعنی آپ اپنی حالت یوں فرماتے ہیں کہ نفس کے اعتبار سے تو میں صفات باری تعالیٰ کے انعکاس سے رنگین ہوں اور عالم خلق کی طرف نزول کر چکا ہوں, یعنی مرتبہ بقا میں ہوں, لیکن روح کے اعتبار سے پھر فانی ہوں اور شہودی ممکنات سے بے خبر ہوں. یعنی وہ لا علمی جو فنائیت میں ہوتی ہے وہ روح کے لحاظ سے, اور جو خبرداری ہے وہ نفس کے لحاظ سے. تو مرتبہ نزول میں تو چونکہ نفس کی طرف نزول کر چکا ہے, لہٰذا اس وقت وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں. لیکن فنا کے علمی ہونے کا مطلب ہے کہ نفس کے اعتبار سے اس وقت فنا میرے علم میں ہے, اور فنا کی حالت گزر چکی ہے, اور بقا ذوقی ہے, یعنی نکاح صفات سے رنگین ہوں اور اخلاق اللہ سے متخلق ہوں. اس طریقے سے حضرت نے اپنے صعود اور عروج کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں صعود عروج سے مراد عالم بالغ کی طرف اوپر جانا اور اسماء و صفات الہیہ میں سیر واقع ہونا ہے, اور حبوط نزول سے مراد نیچے آنا اور مسئلہ دعوت ارشاد پر متوکن ہو کر مخلوق کی تکمیل ہدایت کے لیے متوجہ ہونا ہے. اور حبوط نزول یہ تکمیل کا مرتبہ ہوتا ہے جہاں سالک وراثت نبوت کے منصب سے شاد کام ہوتا ہے. اصل میں چونکہ ایک انسان جس وقت اس کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے اور دوسروں کی اصلاح پر مامور ہو جاتا ہے, ایسی صورت میں اس کو اس نزول کی ضرورت ہوتی ہے, بغیر نزول کے وہ کام چلا ہی نہیں سکتا. تو اس وقت جو ہے نا مطلب وہ جو نیچے والوں کے حالات ہوتے ہیں ان کا سمجھ میں آ جانا, ان کے ساتھ اپنا اختلاط اور پھر اس کے مطابق ان کی اصلاح اور تربیت, یہ سب یہ مطلب جو ہے نا وہ نزول کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مقلب قلب سے مراد دل کے پیرنے والا, سے مراد ذات حق تعالیٰ یا عارف کا اس میں مربی ہوتا ہے. اور مقام قلب جو ہوتا ہے یہ اصل میں دو قسم کا ہے, ایک انسان جس وقت اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی مقام قلب میں ہوتا ہے, یہ جذبہ کی حالت میں ہوتا ہے جذبہ, تو اس کے بعد پر سلوک طے کرتا ہے, تو یہ بھی مقام قلب میں ہوتا ہے جس میں نفس اور روح کی کشمکش وہ دیکھتا ہے. اور ایک مقام قلب ہوتا ہے جس وقت نزول کرتا ہے اور واپس میں مقام قلب میں آ جاتا ہے, یعنی مقام قلب سے مقلب قلب تک پہنچنے کے بعد جب نزول کرتا ہے پھر مقام قلب میں جب آ جاتا ہے تو اس وقت بھی روح اور نفس کی بات یعنی ہوتی ہے, دونوں جمع ہوتے ہیں. لیکن یہ وہاں مطلب جو ہے نا عروج کے بعد نزول کے دوران ہوتا ہے, تو اس کو مقام فرق بعد الجمع کہتے ہیں, یعنی اللہ جل شانہ کے گویا کہ وصال کے بعد پھر اس سے مخلوق کی طرف اس کا دوبارہ آنا, یہ گویا کہ مقام قلب میں شہود عالم اس وجہ سے ہوتا ہے. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اس فقیر کی روح کو اللہ تعالیٰ نے روح نفس کی دونوں جہتوں کا جامع بنایا, ان کی بزغیت سے مشرف فرمایا. اس فرمان کا مفہوم سمجھنے کے لیے درجیل بنیادی نکات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ روح جو ہوتا ہے یہ اصل میں اس کا وطن عالم امر ہے, لہٰذا یہ اس کی طرف عروج کرتا ہے, ترقی کرتا ہے, لیکن وہ نفس کی وجہ سے اس کی ترقی رکی ہوتی ہے. تو نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے, مجاہدہ کرنا ہوتا ہے, تاکہ یہ مجاہدہ کے منزل کو عبور کر کے مطلب جو ہے نا وہ روح کو آزاد کر دیا جائے, یہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے, اور جو نفس ہے یہ ابدیت کے مقام پر آ جائے. اس کے بعد عرض ہے کہ دست چپ سے مراد وہ مقام قلب ہے جو کہ مقلب قلب کی طرف عروج سے پہلے حاصل تھا. فوق سے نزول کے بعد جو مقام قلب میں نیچے آتے ہیں ایک دوسرا مقام ہے جو کہ چپ اور راس کے درمیان برزخ کا ہے, جیسا کہ اس پن مقام کے جاننے والے پر ظاہر ہے. وہ جن مرزوبوں نے سلوک حاصل نہیں کیا ہوتا وہ بھی مقام قلب میں سے وہ ابھی مقلب قلوب تک پہنچے ہی نہیں ہوتے, کیونکہ مقلب قلوب تک پہنچنا سلوک طے کرنے پر موقوف ہے. یہاں پر وہ بات ہے جو کہ حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ مکتوب نمبر 287 میں بیان فرمائی تھی, وہ یہاں پر اس کا ذکر آ گیا کہ مقام قلب جو ہوتا ہے اگر انسان تربیت کے دوران مقام قلب میں رہ جائے تو یہ کیا ہے, یہ مرزوبیت ہے, یہ سالک نہیں بنا, مرزوبی رہ گیا اگرچہ اس کو یعنی ہوشیاری آ چکی ہو, یعنی اس کو نزول ہو چکا ہو ہوشیاری ہو رہی ہے, لیکن وہ نزول وقت سے پہلے ہے. وقت سے پہلے نزول جو ہوتا ہے یہ نفس کی طرف ہی, مطلب جس کو کہتے ہیں اس میں نفس چونکہ جاندار ہوتا ہے موجود ہوتا ہے, لہذا وہ سارا نظام نفس کے نظر ہو جاتا ہے. لہذا وقت سے پہلے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ نزول نہیں کرنا ہوتا, مقام قلب سے مقلب قلب کی طرف نکلنا ہوتا ہے, اور جس وقت وہ نکل جائے تو نکلنے کی مطلب ابتدا میں جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ بائیں طرف اس کا مقام ہوتا ہے قلب میں, اور پھر جب واپس آتے ہیں تو درمیان میں آتا ہے برزخ کے مقام پر آتا ہے, تو وہ ضروری ہے, ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص نفس کی مار اس کے اوپر پڑتی ہے اور حجابات ان کے پاس ہوتے ہیں, لہٰذا وہ کام وہ نہیں کر سکتا جو کام ایک اللہ والا کرتا ہے. آگے جا کر حضرت نے کچھ باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہے, اور میں جملہ ان زیادت کے ایک امتیاز جذبہ کی سبقت اور بقائے خاص ہے جو کہ اس مقام کے مناسب علوم اور معرف کا منشا و مبدا ہے. وہ مقام قلب کے علوم کی تحقیق اور جذبہ و سلوک فنا و بقا کی حقیقت اس قسم کے دوسرے امور اس رسالہ میں جس کا وعدہ کیا تفصیل کے ساتھ لکھے, میر سے دشن شاہ اضطراب کی حالت میں روان ہو گئی اس لیے اس عریضے کو صاف نقل کرنے کی فرصت نہیں ملی, اس کے بعد انشاءاللہ یہ بھیجا جائے گا. عزیز متوقف یعنی رکے ہوئے عزیز یعنی حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فوق سے نزول کے مقام جذبہ یعنی مقام قلب میں آ گیا, یعنی اوپر سے یعنی عروج سے یہ نزول کی طرف آ گیا مقام جذبہ یعنی مقام قلب میں آ گیا, لیکن اس کی توجہ عالم کی طرف نہیں ہے بلکہ فوق کی طرف ہے. چونکہ اس عزیز متوقف یعنی فوق کی طرف عروج کرنا کسی کے زبردستی کھینچنے سے تھا یعنی طبیعت کے خلاف تھا, اس لیے فطری طور پر جذبہ کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا. فوق سے نزول کے وقت اپنے امرا کوئی کم چیز لایا ہے اور تھوڑی سی نسبت جو زبردستی لے جانے والی یعنی طبیعت کے خلاف کی توجہ سے تھی, وہ عروج اس توجہ کا اثر تھا. نسبت جذبہ میں ابھی تک اس طرح باقی ہے جس طرح کی روح بدن میں نور اندھیرے میں ہوتا ہے, لیکن یہ موجود جذبہ خواجگان سلسلہ اقدس اسرارم کی جذبہ کے علاوہ ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو حضرت خواجہ عبداللہ اقرار قدس سرو کو اپنے بزرگ باپ داداؤں سے پہنچائے, ان حضرات کو اس مقام میں سے خاص شان حاصل ہے. اور بعض طالبان طریقے نے جو کسی واقعہ میں یہ بیان کیا حضرت خواجہ اقرار رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے کہ وہ نان پر یعنی پکی ہوئی روٹی کے مانند اس کو عزیز متوقف نے کہا لیا, یعنی حضرت خواجہ اقرار کے نسبت و کمالات کو حضرت مجدد نے اپنے اندر سمو لیا ہے. اس واقعے کے اثر کا ظہور اس مقام میں ہے. یہ جذبہ فائدہ پہنچانے کے مقام کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا, اس مقام میں توجہ ہمیشہ فوق کی طرف ہوتی ہے اور دائمی سکر اس کے لیے لازمی ہے. یہاں پر ایک حالت بیان کی گئی حضرت نے کہ جو رکے ہوا ہے, رکا ہوا اسے مراد ہے کہ مقام قلب میں رک گیا. کیوں رکا؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ نیچے کی طرف مطلب اور نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو جذب ہے وہ ایک جذب تو نقشبندی سلسلے کا اپنا تھا, دوسرا اس کو خواجہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کے طرف سے جو پہنچا تھا وہ اس کا یہ ہے کہ وہ اس کا جو منشا تھا وہ دائمی طور پر فوق کی طرف تھا, یعنی مطلب یعنی عروج کی طرف تھا. تو یہ نزول سے ممانعت ہے, چونکہ عروج پہ جو انسان موجود ہوتا ہے تو وہ نزول سے رک جاتا ہے اور وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, وہ صرف خود فائدہ حاصل کرتا ہے, وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو اس سے جو ہے نا مطلب اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جذبہ جو ہے نا اس کے لیے وہ بنا ہوا ہے رکاوٹ. جذبہ کے وقت بعض مقامات جذبہ میں داخل ہونے کے بعد سلوک کے خلاف ہیں اور دوسرے بعض مقامات سلوک کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ ان بعض مقامات جذبہ میں داخل ہونے کے بعد وہ سلوک کے لیے متوجہ ہوتے ہیں. اس جذبہ میں داخل ہونے کے بعد یہ جذبہ سلوک کے مخالف ہے. غریضہ لکھنے کے وقت اس مقام کی طرف متوجہ کیا تھا, اس کے بعد دقائق باریکیاں ظاہر ہو گئی تھیں, جب تک کوئی سبب نہ ہو تو توجہ میسر نہیں ہوتی. واللہ سبحانہ تعالیٰ. چند ماہ ہو گئے کہ وزیر متوقف یعنی المجاہد صاحب نیچے آ گیا ہے لیکن جذبہ مذکورہ کے مقام میں کامل طور پر داخل نہیں ہوا ہے. اس مقام کی شان کے لائق کا علم نہ ہونا اور پریشان حالت کی توجہات اس مقام میں داخل ہونے سے مانے ہیں. امید ہے کہ ان میں ربط کلمات حضور والے کے متعلق اس مقام پر پوری طور پر داخل ہونے میں مؤثر آ جائے گا. اس کے بعد حضرت خواجہ کچھ شروع کو وزیر متوقف پوری طرح نیچے لے جائے گا, یعنی خواجہ حرم کی جملہ کمالات کو مکمل طور پر حاصل کر لیں گے. یہ اصل میں حضرت فرمایا کہ یہ کہیں سے کنیکشن جو مل گیا ہے حضرت خواجہ حرار رحمۃ اللہ علیہ والے نسبت کی, اس کی وجہ سے وہ جذب اور سکر وہ غالب ہے جس کی وجہ سے مخلوق کی طرف پوری طرح پر آنا ممکن نہیں ہے, یعنی وہ کام نہیں ہو پا رہا. تو اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اس پر بھی میں قادر ہو جاؤں گا. اس میں فی الحال کام ہے کیونکہ یہ جذبہ حراریہ جو تھا اس میں فرماتے ہیں کہ یہ خاص جذبہ کی جانب اشارہ ہے جو ان کے آبا و اجداد مادری میں سے حضرت شیخ محمد یاغستانی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اولاد سے ورثے میں ملا ہے. ان کو اس مقام میں خاص امتیازی نشان حاصل ہے جیسے کہ ارشاد موجود ہے. یہ جذبہ سالک کو بلا ذات بلا کیف تک پہنچانے والا ہوتا ہے لیکن خواجگان نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہ جذبہ حراریہ کے علاوہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جذب جو ہے وہ چونکہ فوق کی طرف ہے لہٰذا نزول سے معنی ہے اور اس کی وجہ سے مطلب اچھی طرح نزول کی طرف نہیں آ سکا. اب انشاءاللہ مکتوب نمبر 16 کی بات آئی. مکتوب نمبر 16 جو ہے اس میں فرماتے ہیں عروج و نزول وغیرہ حالات کے بیان میں, یہ بھی اپنے پیر و مرشد بزرگوار کی خدمت میں تحریر کیا. حقیر ترین خادم کی عرض گزارش ہے کہ مولانا علاء الدین نے حضور والا کا نوازش نامہ اس خادم کو پہنچایا. آپ کے نوازش نامہ میں ذکر کیے ہوئے ہر ایک مقدمہ کی کشف یعنی وضاحت میں وقت کی گنجائش کے مطابق مسودہ کیا گیا. ان تحریر فرماتے ہوئے علوم کے بعض متممات و مکملات بھی دل میں گزرے تھے لیکن ان کے لکھنے کی فرصت نہیں ملی کہ حامل عارض اعضا روانہ ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد خدمت گرامی میں ارسال کیا جائے گا. اس وقت ایک اور رسالہ نقل کیا ہوا تھا, رسالہ خدمت ہے. یہ رسالہ بعض دوستوں کے التماس پر لکھا گیا تھا. ان دوستوں نے خواہش کی تھی کہ ایسی نصیحت لکھی جائے جو طریقت میں نفع دینے والی ہو, ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے. حقیقت یہ رسالہ بے نظیر و برکت والا ہے. اس رسالہ کو لکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ حضرت خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مشائخ کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہے اور اسی رسالہ کو اپنے دست مبارک میں لیے ہوئے نہایت مہربانی سے اس کو چومتے ہیں اور مشائخ کرام کو دکھا کر فرماتے ہیں کہ اس قسم کے عقائد ہونے چاہیے جو کہ اس رسالے میں مذکور ہے. اور مشائخ کی وہ جماعت جو ان رسالے والے علوم سے مستعدمن تھی, جو اپنی نورانیت سے ممتاز عزیز الوجود نادر ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کڑے ہیں. اس واقعے کی کیفیت کا بیان بہت طویل ہے اور اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو شائع کرنے اور بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے. با کریمہ کارہا دشوار نس. جس روز سے یہ خادم حضور کی خدمت سے واپس آیا, عروج کی طرف رغبت ہونے کے باعث مقام ارشاد یعنی مخلوق کو اقتلاع کی طرف ہدایت کرنے کے ساتھ کچھ زیادہ مناسبت نہیں رکھتا. البتہ کچھ عرصے تک یہ ارادہ کرتا رہا کہ گوشہ نشین ہو جاؤں کیونکہ ملنے جلنے والے لوگ ببر شیر کی طرح نظر آتے تھے. تنہائی اختیار کرنے کا ارادہ پختہ کر چکا تھا لیکن استخارہ میں اس کے ساتھ موافقت ظاہر نہیں ہوئی تھی. قرب الہی کے درجات کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے, اس کے باوجود ان درجات میں انتہائی درجہ تک عروج حاصل ہوا اور ہوتا رہتا ہے. اوپر لے جا تو نیچے لاتے ہیں, کل یومن فی شان, ہر روز ایک نئی شان میں یہ نئی حالت سامنے آتی ہے. تمام مشائخ کرام کے مقامات الا ماشاء اللہ اس خادم کو عروج میں حاصل ہوئے. گلے دہلیز پست بداں درگاہ والا دست بردست, نیچے چوکٹ کی مٹی ہاتھوں ہاتھ ان کے صدقے میں پا گئی معراج. اس زمن میں اگر مشائخ کرام کی روحانیت کے توسط کو شمار کریں تو بات لمبی ہو جائے گی. غرض تمام اصل مقامات سے ذلی مقامات کے مانند گزارے گیا. اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو کہاں تک بیان کروں. قبیلا من قبیلا بلا اللہ, جو شخص بھی مقبول ہوا بلا سبب علت کے محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقبول ہوا, ولایت کے عقائد و کمالات اس کا درجۂ کہ خادم کہاں تک تحریر کرے. اس میں جو پہلے واقع والا واقعہ ہے وہ تو ایک یہ ہے کہ رسالہ حضرت نے لکھا ہے جو بڑا مفید رسالہ ہے, اور کشف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرما دیا اور فرمایا کہ اس کو یعنی لوگوں تک پہنچا دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جس وقت آپ سے مطلب ہو کے آیا ہوں تو باوجود اس کے کہ مجھے نزول کرنا چاہیے تھا اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے تھی, لیکن میں اپنے آپ کو نزول کے لیے وہ نہیں پاتا, فٹ نہیں پاتا. نتیجتاً وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ دل میں گوشہ نشینی کی طرف رغبت زیادہ ہے اور ارادہ کیا تھا کہ میں گوشہ نشین ہو جاؤں, لیکن لوگ جو ہے نا وہ ملتے آ رہے تھے تو وہ مجھے فیل محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں تنہائی اختیار کروں لیکن استخارہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی. تو فرمایا کہ اس اثنا میں جو اللہ تعالیٰ نے جو درجات قرب کے عنایت فرما دی وہ بہت زیادہ ہیں الحمدللہ، اور عروج و نزول کی مسلسل چیزیں آ رہی ہیں ہر روز نئے نئے طریقے سے، اور مشائخ کرام کی جو روحانیت درمیان میں اس زمن میں جو مطلب جو ہے نا وہ مددگیر ہوئی ہے، اس کو اگر میں بیان کروں تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اور فرمایا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ہاں مقبول ہوا وہ بلا سبب علت کے مقبول ہوا، محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ جل شانہ نے ولایت کے حقائق کو ملایت بہت زیادہ مطلب جو ہے نا نصیب فرما دیے. اس کو کہاں تک بیان کیا جائے. ماہ الحج میں نزول کے درجات میں مقام قلب تک نیچے لے آئے، اور یہ مقام تکمیل اور ارشاد دوسروں کی ہدایت تربیت کا مقام ہے، لیکن اب اس مقام کو تمام کمال تک پہنچانے والی چیزوں کی ضرورت ہے. معلوم نہیں کب میسر ہوتے ہیں، یہ کام آسان نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر ایک عجیب بات فرماتے ہیں، مراد یعنی محبوبیت والا ہونے کے باوجود اس قدر منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں کہ مریدوں کا نوح علیہ السلام جتنی عمر میں بھی ان کا طے کرنا ممکن نہ ہو، بلکہ حقائق و کمالات مراد مندوں ہی کے ساتھ مخصوص ہیں. مریدوں کے لیے یہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. افراد کے عروج کے انتہا مقام اصل کی ابتدا تک ہے، اس سے آگے اکثر افراد کا بھی گزر نہیں ہے. ذالک فضل اللہ ہوتی معیشہ. اصل میں محبوبوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوتا ہے، لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو لفٹ دیتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ ایسے مقامات تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ عام طور پر لوگ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ عام تکوینی حالات جو ہوتے ہیں وہ اسٹیپس ان کا پورا کرنا عمر نوح چاہتا ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس سے وہ رہ جاتے ہیں. تو بس یہ کام پھر اللہ پاک نے گویا کہ مرادوں کے حوالے کیا ہے. تکمیل و ارشاد کے مرتبہ میں توقف کی وجہ یہی ہے، اور نورانیت کا نہ ہونا ظلمت غیب کا نور ہونے کی وجہ سے. ظلمت غیب، سبحان اللہ، اللہ پاک نے جس کو چھپا دیا ہو اس کو غیب کہتے ہیں، اور اس کی ظلمت کا مطلب ہے کہ اس میں نظر نہیں آتی وہ چیز. ہاں، ظلمت غیب کا نور ظاہر ہونے کی وجہ سے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. لوگ اپنے خیالات میں بہت سی بات بناتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اصل میں حضرت اس میں اپنے مرشد سے یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو نا یہ لوگ کی خدمت نہیں کرتا اور لوگوں سے ملتا نہیں ہے اور یہ نہیں، تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ ان کی باتوں میں نہیں آئے. اس قسم کی ذہنی باتیں سوچنے میں نقصان کا احتمال غالب ہے. لوگ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اس خستہ دل یعنی حضرت کو حالات سے اپنے خیالی نظر کو بند کر لیں، یعنی ان کے بارے میں خیالات نہ دوڑائیں، اس کے لیے اور جگہ ہیں. اللہ جل شانہ کی غیرت سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جس عمر کو کامل کرنا چاہیے اس کا نقص نکالنے اور غیب نکالنے میں گفتگو کرنا بہت نامناسب ہے. یعنی اگر اللہ پاک مجھے اس سے روک رہا ہے اور اس کے لیے مجھے اس کی وجہ سے کوئی اور کام اللہ پاک کے آئے تو میں کیوں اس کے ساتھ لڑوں؟ اور لوگوں کو بھی نہیں لڑنا چاہیے. اصل میں حق تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ اور جھگڑا کرنا ہے، اور مقام قلب میں نزول کرنا جس کا ذکر قریب ہو چکا ہے، حقیقت میں مقام فرق ہے جو کہ ارشاد کا مقام ہے. اور اس مقام میں مقام فرق سے مراد یہ کہ روح کے نور میں نفس کے داخل ہونے کے بعد نفس روح سے اور نفس سے نفس جدا ہو جائے، اس کو مقام جمع کہتے ہیں. جمع فرق کے متعلق بیان سے زیادہ کچھ سمجھا جاتا ہے، وہ شکر کی وجہ سے. حق تعالیٰ کو خلق سے جدا دیکھنا جس کو اہل شکر مقام فرق خیال کرتے ہیں، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے. یعنی حق کو خلق سے جدا دیکھنا، یہ مطلب ہے کہ حق الگ نظر آئے اور خلق الگ نظر آئے، اس کو لوگ جو ہے نا فرق کہتے ہیں. یہ شکر کے حالات ہیں، اور صاحب شکر کے اکثر علوم میں اس طرح کا قیاس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ معاملہ کی حقیقت وہاں موجود نہیں، اور اس حقیقت کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کسی دوسرے رسالہ عریضہ میں اہل جذبہ اور سلوک کے علوم، ان دونوں امور جذب و سلوک کی تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہے، وہ رسالے بھی آپ کی نظر مبارک سے گزرے گا انشاءاللہ. تو اس میں حضرت نے گویا کہ یہ فرمایا کہ اصل جو جمع اور فرق یہ ہے کہ انسان عروج کر لے تو وہ جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشکیل ہو جائے اور واپس آ جائے تو فرق ہے. ہاں جی، باقی یہ ہے کہ جو لوگوں نے اپنے طور پر باتیں بنائی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کی شکر کی باتیں ہیں، ان کی طرف ہمیں توجہ نہیں کرنا چاہیے. اب جو ہے نا مطلب مکتوب نمبر 17 بعض ان احوال کے بیان میں جو عروج و نزول سے تعلق رکھتے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اپنے پیر مرشد بزرگوار کی خدمت میں لکھا. کم ترین خادم کی عرض ہے کہ جو عزیز کچھ مدت سے ترقی سے رکے ہوئے تھے، عریضہ لکھنے کے دن ایسا ظاہر ہوا کہ اس مقام سے کسی قدر ترقی کر کے آخر تک نیچے آ گئے، لیکن انہیں پوری طرف نزول نہیں کیا. باقی جو اس مقام کے نیچے تھے وہ بھی عروج کر کے اس مقام فوق کے راہ سے نزول کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. باقی جو عزیز اس مقام کے نیچے تھے وہ بھی عروج کر کے اس مقام فوق کے راہ سے نزول کی طرف متوجہ ہو گئے. اس کے بعد جو کیفیت ظاہر ہوگی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. اگر صاحب معاملہ بھی اپنے حال کے منکشف ہونے کے بعد کچھ لکھے تو زیادہ بہتر ہے. چونکہ نزول کی اس قضیہ کا واقعہ انہیں قوی اور زوردار تھا اور اس اخر کو مسل لینے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو گئی تھی, اس لیے نزول کے نتیجے میں مشغول نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالی آئندہ ظاہر ہو جائے گا. یہ اصل میں حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو عزیز متوقف یعنی رکا ہوا ان کے بارے میں جو بات تھی فرمائے اب ہل گئے ہیں, مطلب یہ کہ وہ نیچے آ گئے ہیں اور مطلب ان نے البتہ پوری طرح نزول نہیں کیا, ابھی ظاہر اس کی طرف کام باقی ہے. باقی جتنے عزیز اس مقام کے نیچے تھے وہ بھی عروج کر کے اس مقام فوق کی راہ سے نزول کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں, یعنی جن کو پہلے یعنی عروج حاصل نہیں ہوا تھا پورا, اب وہ بھی عروج پورا حاصل کر کے اب دوبارہ نزول کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو کیفیت ظاہر ہوگی وہ خدمت میں پیش کی جائے گی. اور حضرت فرماتے ہیں اگر صاحب معاملہ بھی اپنا حال کے منکشف ہونے کے بعد کچھ لے گئے تو زیادہ بہتر ہے, چونکہ نزول کے اس قضیہ کا واقعہ انہیں قوی اور زوردار تھا. یعنی اس میں اب البتہ ایک بات رہتی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو عزیز متوقع کے فیصلے کون مراد ہے, کیونکہ اس میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ خود بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ حضرت شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو اگر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ مراد ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر صاحب معاملہ بھی اپنے حال کے منکشف ہونے کے بعد کچھ لکھے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ مجدد صاحب اگر ہوتے تو پھر خود تو پھر اس طرح نہ لکھتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حال جو ہے نا عزیز متوقف, اور یہ ویسے بعد میں پتہ بھی چلا رہا کیونکہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے بہت زیادہ معتقد تھے اور ان کو محبوبین میں سمجھتے تھے, لہٰذا خود بھی اپنے حوالے ان کو بتاتے رہتے تھے اور گویا کہ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے. اور یہاں تک فرمایا کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان ایسے جیسے سورج ہوں اور ہم ستارے ہوں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کچھ بات کھلتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اعمال کی توفیق عطا فرما اور صحیح سمجھ عطا فرما دے. انشاءاللہ العزیز کل بھی کچھ مکتوبات شریف کا جو ہے نا وہ درس ہوگا اور پھر اتوار کے دن بھی ہوگا. دعا کرے کہ اللہ جل شانہ ان سب کی تکمیل فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب مختصر سا ذکر ہوگا. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ. لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. حق 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 اللهم صل على سيدنا. اب ان شاء الله مراقبہ کریں گے بہت قدر. اللہ انشاءاللہ العزیز دعا افطاری کے وقت